बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ہمین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پہ آپ سحر اردو ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی، جن میں لائیو پروگرام، نیوز بلیٹن، سیاسی اور سماجی موضوعات پر ٹاک شوز، سیاسی تبصرے، ڈرامہ سیریل اور دستاویزی فلمیں وغیرہ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور سامعین، ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے ہم عالمی خبریں پیش کریں گے، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کریں گے ہم پروگرام کلام امیر۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ سے ہم اپنی نشریات کا اختتام کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں ایران اور 4+1 کے مذاکرات کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کے ناقابل عمل انتخابی وعدوں پر مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی نئی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ عراق کے صدر گروہ کے سربراہ نے اختلافات کے حل اور عراقی گروہوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ اور شام کے نائب وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ویانا سے ہمارے نمائندے کے مطابق، ویانا کے ہوٹل کوبرگ میں منگل کو ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکا مورے نے مذاکرات کے اب تک کے عمل کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد ایران اور یورپی ٹرائیکا، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے نمائندوں کی میٹنگ میں پابندیوں کے خاتمے کے بعد صداقت پرکھنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل پیر کی شام ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کے نمائندے انریکا مورا کے ساتھ گروپ 4+1 کی میٹنگ میں پابندیوں کے خاتمے سے متعلق معاہدے کے متن پر گفتگو ہوئی۔ یاد رہے، پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے وفود کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور 27 دسمبر 2021 سے شروع ہوا اور مختلف ذرائع مذاکرات میں پیش رفت کی خبر دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے ایران کے لا شرقیہ اور لا غربیہ پالیسی پر باقی رہنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان نے تہران میں ایران اور پڑوسی ممالک کے زیر عنوان منعقدہ کانفرنس کے اختتام پر کہا کہ ہم واضح لفظوں میں اعلان کرتے ہیں کہ خارجہ تعلقات میں مشرق و مغرب دونوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن خود مختاری کے میدان میں لا شرقیہ اور لا غربیہ کی پالیسی پوری طرح اپنی جگہ برقرار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کے بارے میں کہا کہ امریکی بار بار براہ راست مذاکرات کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ آئندہ ہفتے وہ ہندوستان اور سری لنکا کا دورہ کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ ہندوستان کے اہداف بیان کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہندوستانی ہم منصب نے گزشتہ 4 مہینے میں 2 بار اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے اچھے سیاسی اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان مختلف سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں تعاون جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس دوران اپنے ایک ٹویٹ میں ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نئی دہلی کے ساتھ ہم آہنگی تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں موجود امریکی وفد کے ساتھ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے رابطے غیر سرکاری تحریری تبادلے کی شکل میں انجام پائے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی اعلی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی شمخانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ویانا میں موجود امریکی وفد سے اب تک جو بھی رابطے ہوئے ہیں وہ غیر سرکاری اور تحریروں کے تبادلے کی شکل میں رہے ہیں اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے رابطے صرف اس وقت ہی دوسرے طریقوں کے متبادل بنتے ہیں جب اچھا سمجھوتا قابل دسترس ہو۔ دریاسنا ویانا مذاکرات میں روسی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران اور گروپ 4+1 نے پیر کو ہونے والے اجلاس میں مذاکرات کے اختتامی متن کا اہم حصہ تیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور ویانا میں 27 دسمبر 2021 کو شروع ہوا اور فریقین کے اعتراف کے مطابق مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کے ناقابل عمل انتخابی وعدوں پر مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کے ناقابل عمل انتخابی وعدوں کے خلاف مفاد عامہ کی ایک اپیل پر حکومت اور الیکشن کمیشن کو منگل کے روز نوٹس جاری کیا۔ سیاسی جماعتوں کے ناقابل عمل انتخابی وعدوں کے خلاف مفاد عامہ کی یہ اپیل بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ایڈوکیٹ اشونی کمار نے دائر کی۔ منگل کو اپیل پر چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے درخواست گزار بی جے پی رہنما اشونی کمار سے استفسار کیا کہ درخواست میں صرف 2 سیاسی جماعتوں اور ریاست پنجاب کا ہی ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمن نے اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے 4 ہفتے بعد اگلی سماعت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی نئی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے مزید 6,357 نئے مریضوں اور 17 اموات کا اندراج کیا گیا اور 556 مریض شفا یاب ہوئے۔ پاکستان کے اسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز اور گھروں میں 82,396 کرونا کے مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 1,200 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے، جہاں کرونا کے مریضوں کی شرح 40% ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,944 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے۔ برطانیہ میں بھی کرونا کی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ برطانوی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 88,447 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,59,47,735 ہو چکی ہے۔ اس دوران برطانیہ میں کرونا کے مزید 56 مریض ہلاک ہو گئے، جس کے بعد برطانیہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 153,918 ہو گئی ہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ بغداد کے شمال میں واقع تارمیہ کے علاقے میں داعشی دہشت گردوں اور عوامی رضاکار فوج الحشد الشعبی کے جوانوں میں شدید جھڑپ ہوئی۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس گروہ کی باقیات مختلف علاقوں میں روپوش ہیں، جو دہشت گردانہ حملے کر کے دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق عراقی فضائیہ کے طیاروں نے تارمیہ کے علاقے میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ساورین نیوز کا کہنا ہے کہ اس حملے میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ اور کم از کم 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ عراق کے صدر گروہ کے سربراہ نے اختلافات کے حل اور عراقی گروہوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ عراق کے صدر گروہ کے سربراہ مقتدی صدر نے منگل کو کہا کہ صدر گروہ ذاتی مفادات پر عوام کے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ صدر گروہ نے یاد دہانی کرائی کہ ہم اپنے پہلے کے ٹویٹس میں بھی مرجیت کی پیروی، اسے مرکز قرار دینے اور اس کی ہدایات اور فیصلوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ عراق کے صدر گروہ کے سربراہ نے رضاکار فوس الاشد و شابی کی اہمیت اور اس کی حیثیت کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بہت سے دشمن اس کی پوزیشن کمزور کرنے اور اس کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراق میں پارلیمانی نتائج کی توثیق کے بعد انتخابات کے نتائج پر اعتراض کرنے والے گروہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے قومی مفادات کی خاطر اپنے ذاتی حق سے دستبردار ہوتے ہیں اور کابینہ کی تشکیل کے لیے سیاسی گروہوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کریں گے اور سیاسی اتفاق رائے سے ملک میں قومی حکومت تشکیل دیں گے۔ یاد رہے مقتدی صدر نے بھی ایک ٹویٹ میں ایک ایسی قومی حکومت کی تشکیل کی کوشش کی خبر دی تھی جس کا جھکاؤ نہ مغرب کی جانب ہوگا اور نہ مغرب کی جانب۔ عراق کے صدر گروہ کے سربراہ مقتدی صدر ملک میں قومی حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح و مشورے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ شیعہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر کے ایک قومی حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں الظفر فوجی آپریشن الظفر فوجی ایئر بیس پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حملے کے بعد امریکی فوجی اپنی جان بچانے کے لیے ایک بار پھر پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں تعینات امریکی فوجی اس وقت جب ابو ظہبی میں الظفر اڈے پر یمنی مسلح افواج کا حملہ ہوا تو پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ اس فوجی اڈے میں امریکی اور برطانوی فوجی تعینات ہیں جہاں امریکہ اور برطانیہ کے مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیار من جملہ F-35 جنگی طیارے بھی موجود ہیں۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ صنعاء پر بڑے پیمانے پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شام کے عوام کو اقتصادی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شام کے نائب وزیر خارجہ بشار جعفری نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ملت شام کے خلاف مغرب کی ظالمانہ پالیسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جبری اقدامات اقتصادی دہشت گردی میں تبدیل ہو گئے ہیں جس کا نشانہ شامی عوام ہیں۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ان جبری اقدامات نے شامی شہریوں سے زندگی، حفظان صحت، تعلیم اور ہر طرح کی توسیع و ترقی کا حق چھین لیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح مت بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو اک ریشا کالی کملی کا مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے خضرا میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر. سامعین, کلام امیر کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین, سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام, خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہوتا ہے. تو آج جو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں, وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خطبہ پورا ایک معارف اسلامی کا دورہ ہے. یعنی اگر انسان اس خطبے کا پورے طریقے سے مطالعہ کرے, اور اگر انسان خود نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے ترجمے کو دیکھے, اس کی شرح کو دیکھے, تو پورا جو اسلامی معارف ہیں اس کا ایک خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اس کو جمع کیا ہے سید رضی نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور واقعی ان کا حسن انتخاب ہے کہ اس خطبے کو انہوں نے سب سے پہلے قرار دیا. اور جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کی جو حیثیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ فاتحہ ہے اور سورہ الحمد ہے, اسی طریقے سے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کے لیے. فاتحہ میں کیا ہے, سورہ فاتحہ میں اور سورہ الحمد میں وہ تمام چیزیں ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے. مولا کائنات نے بعد میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام اس خطبے میں موجود ہے. جو آغاز ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے, جو خدا کی جلالیہ اور جمالیہ صفات ہیں ان کے لیے جو عجیب یعنی ایسی تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ جو خود انہی کے شایان شان ہیں اور وہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں. مختصر طور پر یہ کہ شارحین نے اپنے اعتبار سے کچھ اس میں تھوڑا سلیقہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اس کی یعنی درجہ بندی کی ہے اور اس کے مطالب کو تقسیم کیا ہے. کچھ نے اس کو مثلا 15 تک حصے بنائے ہیں اس خطبے کے الگ الگ, کچھ نے 10 میں, کچھ نے 12 نے الگ الگ ان کو جمع کیا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ اس خطبے کے جو مطالب ہیں چند پروگراموں میں ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلا جو خطبہ ہے اس کا سب سے پہلا حصہ کہ جو خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے ہے, جس میں صفات جلالیہ ہوں یا صفات جمالیہ ہوں, اس کے حوالے سے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ بیان فرمائیں گے, اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے مہمان کے ذریعے ان مطالب کو یہاں پر دیکھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ اس کتاب میں موجود ہے, بہت ہی تفصیلی خطبہ ہے, اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو علمی زبان میں بولا جاتا ہے غرر خطب میں سے ہے, اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے حضرت امیر نے حمد الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے, اور مختلف شعبے پائے جاتے ہیں اس خطبے میں. پہلا حصہ معرفت خدا کے بارے میں ہے, شناخت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرے فراز اور دوسرے شعبہ جات پائے جاتے ہیں خطبے میں. لیکن اگر خطبے کو آپ منطقی شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت نے اس خطبے میں خدا شناسی سے لگا کر اور ذات خداوند متعال کی شناخت, صفات خداوند متعال کی شناخت اور افعال خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس خطبے کا وہ معرفت خداوند متعال کے بارے میں ہے. لیکن جس طریقے سے حضرت شروع کر رہے ہیں اس خطبے کو, وہ حمد الہی سے شروع کر رہے ہیں, اور حمد الہی کے بعد پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کیوں ایسے حضرت نے فرمایا, وہ اس لیے فرمایا ہے کہ حمد اور ثنا خداوند متعال کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ صحیح سے کوئی خدا کو پہچانتا ہو, یعنی کوئی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا چاہے, کسی کی ستائش اور ثنا کرنا چاہے تو اس شے کی معرفت پہلے حاصل ہو. لیکن خداوند متعال کی معرفت, اس کی پہچان, اس کی شناخت کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں یا نہیں. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذات خداوند متعال کو ہم جس طریقے کی ذات ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. مختلف طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے, اور حضرت نے بھی اسی یعنی علماء نے اس کی شرح میں جو بیان کیا ہے, اور حضرت بتانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال لا محدود ہے, لا متناہی ہے, حد بندی نہیں ہے, اس کی حد نہیں ہے, اور جس چیز کی حد نہیں ہے اور ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان ہیں سب محدود ہیں, اور کوئی بھی محدود لا محدود کو نہیں پہچان سکتا. کسی شے کی شناخت اور پہچان کے لیے انسان کے پاس دو طاقتیں پائی جاتی ہیں، ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے۔ کسی شے کو انسان ایک مرتبہ عقل نظری کے ذریعے سے پہچانتا ہے، یعنی ذہن کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے پہچانتا ہے، ایک مرتبہ عمل کے ذریعے سے اس شے تک پہنچتا ہے۔ حضرت نے دونوں طریقے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ فکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کی ذات پر احاطہ اور اس کو کامل پا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی وہ پہچانتا ہے ایک حد تک، اپنی استعداد اپنی حد تک پہچانتا ہے، لیکن خدا کو خدا کے اعتبار سے نہیں پہچان سکتا۔ لہذا حضرت نے پہلے انسان کی عاجزیت کو بیان کیا حمد الہی کے بارے میں، کہ انسان جو اللہ کے حمد اور ثنا کا حق ہے اس طریقے سے اس کی حمد اور ثنا نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ نماز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انسان حمد الہی کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں سبحان اور تسبیح کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہیں پہ تنزیہ کرتا ہے، خدا کو منزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے اس ناقص حمد سے جو میں انجام دیتا ہوں۔ لہذا خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں جو نہج البلاغہ کے آغاز فرماتے ہیں یا خطبے کا جو آغاز حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدح اور ثنا کو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا اور اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا اور اس کی نعمتوں کے حق کو کوئی مجتہد، کوئی زحمت، کوئی محنت کرنے والا ادا نہیں کر سکتا، اور جتنی ہمتیں عقلی ہیں، فکری ہیں، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جتنے بھی غوطہ زن ہیں معرفت میں وہ بھی اس کی ذات اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ذات خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس کی صفت اور ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک نعت اور ایک صفت بھی محدود نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبہ اول کے پہلے حصے کو ملاحظہ فرمایا جس میں خداوند متعال کے صفات کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے، اور درواقع وہ ایک خلاصہ تھا ان معارف کا جو مولائے کائنات نے خداوند متعال کے حوالے سے بیان کیا۔ لیکن اب جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ مولائے کائنات کے جو مکتوبات ہیں اور جو لیٹرز ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے یہاں گفتگو سنیں گے، تو آج کا جو نامہ ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ مولائے کائنات کی زندگی یوں تو پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے موجود وجود میں، جب آپ موجود تھے حضور کے سامنے، مولائے کائنات نے تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں، اور اپنے دور میں جو 5 سال کا مختصر سا دور ہے اس میں آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ لیکن سب کا یہ کہنا ہے، اور خود مولائے کائنات نے اس بات کو بیان کیا ہے، کہ میرے لیے جتنی یہ 3 جنگیں سخت تھی وہ 80 جنگیں اتنی سخت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے اس میں ایسا کیا ہوا، ہوا یہ کہ حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں وہ محاذ مشخص تھا، ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مثلا قرآن پڑھتے ہیں، اور ساری چیزیں الگ الگ محاذ مشخص ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، تو وہاں جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن مولائے کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے۔ تو یہ جو تینوں جنگیں ہیں ان میں ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے، اور ایک جنگ نہروان ہے۔ یہاں پر علی کے مقابلے میں جو تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اسی لیے جو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب تھے وہ بھی یہاں پر ڈگمگا گئے۔ بہت سنے آنے کے بعد کہا کہ یا علی انا شککنا فی ھذا القتال، ہمیں اس جنگ میں شک ہو رہا ہے، ہم کس کا ساتھ دیں آخر؟ ایک طرف آپ ہیں، آپ مثلا رسول کے جو ہیں وہ داماد ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ زوجہ رسول ہیں، آپ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ زبیر جو ہیں وہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. تو یہ مسائل اس طریقے سے الجھے ہوئے تھے اور خود مولائے کائنات نے اس بات کا اعلان کیا, کہا کہ لا یحمل هذا العلم الا اہل الصبر والبصر, کہ اس علم کو اٹھانے والا یعنی میرا ساتھ دینے والا میدان جنگ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس صبر بھی ہو اور بصیرت بھی پائی جاتی ہو. اگر بصیرت انسان کے پاس ہے تب وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے, وہ تشخیص دے سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ جنگ جمل کے حوالے سے مولائے کائنات نے یہاں پر نامہ ارسال فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد. نہج البلاغہ میں مکتوبات کا جو سلسلہ ہے ان میں آج یہ پہلا خط جو امیر المؤمنین نے تحریر فرمایا ہے اس کے سلسلے میں کچھ ایسے معارف اور کچھ ایسے حقائق کہ جو آپ نے نہج البلاغہ میں جو آپ نے اپنے مکتوب میں اور اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے موجود ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے. یہ پہلا خط کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام تحریر فرمایا, اس میں آپ نے اس زمانے کے حوادث پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرمایا کہ اے اہل بصرہ, میں تمہیں ان حالات سے کچھ اس طریقے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی منوعن اس انداز سے مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ ان کے ذہن میں نہ رہ جائے اور پورے حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں, کیونکہ وہ فتنہ جو صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اور پچیس سال تقریباً 25 سال گزر جانے کے بعد جو رونما ہوا تھا, وہ جب اہل بصرہ اور یمن اور مصر اور کوفے کے لوگوں نے مدینہ کے اوپر اپنے اعتراضات کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے سلسلے میں جب مدینہ کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اپنا ایک احتجاج پیش کیا تھا, تو اس سلسلے میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, جس وقت حضرت عثمان کا قتل ہوا, خلیفہ سوم کا قتل ہوا, تو اس وقت اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ میں ان کے اوپر سب سے کم اعتراض کرنے والوں میں سے تھا اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حالات سلجھ جائیں اور فتنہ و فساد سے شہر مدینہ بری ہو جائے, لیکن حالات کو جس طریقے سے بگڑتے چلے گئے کہ میں ایسے دوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے خود خلیفہ سوم نے مجھے درمیان میں ڈال دیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں, دوسری طرف سے جو مجمع موجود تھا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر علی ہماری بیعت لے لیں, یعنی علی بعنوان خلیفہ اگر بیعت قبول کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرا ایسا کردار تھا درمیان میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں اور خلیفہ کی عزت بھی رہ جائے. اسی حوالے سے آپ نے اس تاریخ کے سب سے اس حساس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ایسے ماحول میں کہ جب کوفے کے, بصرہ کے اور مصر کی جانب سے آنے والے لوگوں نے شہر مدینہ کے اوپر خلیفہ سوم کے گھر کا گھراؤ کر لیا اور اسی درمیان میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ واپس چلے جائیں, کسی طریقے کا کوئی فتنہ و فساد اور خون ریزی نہ ہو, لیکن اسی درمیان حضرت ام المؤمنین جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم کی قمیص اور آپ کی نعلین مبارک کا حوالہ دے کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, خلیفہ وقت نے دین محمد کو تباہ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے جب انہوں نے حوالہ دیا تو مجمع میں ایک طریقے کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا. اور خلیفہ وقت کے قتل کے بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں, سارا مجمع علی کے دروازے پر پہنچا, جس کو آپ نے خود یوں ارشاد فرمایا
کہ لوگ میرے پاس آئے اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ میری بیعت کریں۔ میں نے ابتدا میں اسی لیے انکار کیا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید خون عثمان میں یا حضرت عثمان کے خون میں میرا ہاتھ ملوث ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا، بلکہ میں نے ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کی کوئی غلط فہمیاں نہ ہونے پائیں، زمین کے اوپر خون نہ بہنے پائے، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ اور آخر کار جب یہ حادثہ اپنے عروج پر پہنچا تو اسی درمیان طلحہ اور زبیر، یہ جو دو اہم شخصیتیں تھیں مدینے میں، انہوں نے مجمع کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کا قتل ہو گیا۔ اور جب خلیفہ کا قتل رونما ہو چکا وہ یہ واقعہ پیش ہو گیا، تو ایسے موقع پر بالکل حالات کو بدل دیا گیا۔ میں کہ جو اصلاح کا طالب تھا، یہ سارے الزامات میرے اوپر عائد کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ خبر شام پہنچی اور ام المؤمنین نے شام سے مدد چاہی، یہاں تک کہ حاکم شام اور امیر شام نے اور ام المؤمنین نے آپس میں مل کے اور طے کر کے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ جنگ ہو جائے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش ہوئی۔ میں نے ہرگز یہ نہیں چاہا تھا کہ اسلام میں کوئی اور نئی جنگ ہو، بلکہ مسلمانوں کے درمیان امن و سکون ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے ایسا سوچا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔
ناظرین، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے خطبے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور اس نامے کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حکمت پیش کی جائے گی یہاں پر، جو کلمات قصار کے عنوان سے نہج البلاغہ میں مرتب کیے گئے ہیں، تو یہ بڑی عجیب ایک حکمت ہے مولا کائنات، جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حق ہے۔ آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے ہمارے مہمان کے ذریعے، لیکن تعجب اس مقام پر ہوتا ہے کہ علی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی، یعنی تمام اصحاب کرام، چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جو علی کے مقابلے پر آئے ہیں، جنہوں نے علی سے جنگ کی ہیں، لیکن علی کی حقانیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول نے سب کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور جس وقت امیر شام نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا، یعنی ایک بڑی شخصیت ہے سعد ابن عبادہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے اور امیر شام ان سے کہتا ہے کہ تم علی کو برا بھلا کہو، وہ کہتے ہیں نہیں، میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا کہ کیا تم کوئی گواہ جو ہے وہ لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، میں گواہ لا سکتا ہوں۔ تو وہ اس حدیث کے اوپر گواہ کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کرتے ہیں، جو حرم رسول ہے، یعنی رسول کی ایک جلیل المرتبت جو ہے وہ خاتون ہے، اور ام المومنین ام سلمہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق۔ تو آپ دیکھیے کہ جس علی کے ساتھ حق ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا کچھ حق ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے لینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسی حکمت کے حوالے سے اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام لنا حق فإن اعطیناه وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلْ وَإِنْ طَالَ السُّرَى۔ حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک حق ہے، اگر ہمیں وہ حق دے دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تک کہ وہ حق نہیں پہنچا، ہمیں اس حق تک کے پہنچنے سے روک دیا گیا، تو یقیناً ہم سختیوں کو برداشت کر لیں گے، ہم اس سخت راستے کو طے کر لیں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں، بھلے ہی یہ راستہ طویل کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث، یہ حکمت کہ جو نہج البلاغہ کی 21ویں حکمت ہے، اس کے اندر مختلف شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بہت ہی ظریف حدیث ہے، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام اپنے حق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہم دو پیغام لے سکتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان ایک حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے، انسان اپنے حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے اور اس راستے میں اس کو مشکلات درپیش ہیں، اگر اس راستے کو طے کرنے میں اس کے لیے سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، تو انسان کو وہ سختیاں برداشت کر لینا چاہیے، بھلے ہی کتنی سختیاں کیوں نہ ہوں۔ اور دوسرا بڑا پیغام جو اس حدیث کے اندر ہے، وہ خود حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام کے حق کی بنسبت ہے۔ مولا کائنات کا کون سا ایسا حق ہے کہ جس کو وہ واپس لینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً مولا کائنات کا وہ بہت ہی بڑا حق کہ جس تک کہ آپ نہ پہنچ سکے اور لوگوں نے آپ کو اس تک کے پہنچنے نہ دیا، وہ تھا خلافت، وہ حق امامت ظاہری تھی، وہ حق حکومت ظاہری تھی۔ تو مولا امیر کائنات، اسی لیے بہت سے مفسرین اور شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ جب سقیفہ کا دوران تھا، یا پھر دوسرے تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس وقت مولا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب شورا کا وقت تھا۔ اب بہرحال تاریخی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، لیکن مولا کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ مولا اس حق کی بات کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے ان تک کے پہنچنے نہیں دیا۔ اب مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ حق نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم حق کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں، مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق نہیں ملا تو ہم سختیاں برداشت کریں گے، ہم مشکلات کو برداشت کریں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں۔ مولا نے ایک تعبیر استعمال کی ہے، اعجاز الابل۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اونٹ پر سواری کر رہا ہے، تو اگر اونٹ پر سواری کرنے میں انسان اونٹ کے آگے والے حصے پر بیٹھے تو اس کے اندر بہت ہی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہیں اگر اعجاز الابل پر انسان کو بٹھا دیا جائے، یعنی اونٹ کے پچھلے حصے پر اس کو بٹھا دیا جائے، تو یہاں پر وہی راستہ اس کے لیے بہت سخت ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اونٹ کے اوپر سواری کرنا ایسے بھی سخت ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جگہ پر انسان کو بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر سختیوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے، عام طور سے غلاموں کو، اسیروں کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں اگر وہ سختیاں بھی میرے سامنے آ جائیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں یہاں تک کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ وَإِن طَالَ السُّرَى، ایک اور اشارہ اس کے اندر ہے۔ سُرَى کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ رات کا سفر اگرچہ بہت طولانی ہو جائے، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میرا حق مل جانا چاہیے۔ ایک بہت ہی ظریف اشارہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی ظالم ہیں، جتنی بھی باطل حکومتیں ہیں، یہ شب کے مانند ہیں، میں ان شب کے مانند حکومتوں کے لیے برداشت کر لوں گا، صبر کر لوں گا یہاں تک کہ ایک صبح ایسی نمودار ہو، ایک ایسا سویرا آئے جہاں پہ حضرت امیر کائنات کے نائب برحق امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئے اور آپ اس حق تک کے پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے اس پروگرام کے جو تینوں حصے تھے، یعنی خطبے کے حوالے سے بھی گفتگو یہاں پر ملاحظہ فرمائی، اور اسی طریقے سے نامے کے حوالے سے بھی جو مولا کائنات کے مکتوبات ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ حکمت تھی، آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھا کہ واقعاً ایک بحر زخار ہے علم کا کہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے۔ جو تڑپ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی علم لینے والا ہو. واقعاً علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنے زمانے کے افراد کے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی یہ دعوت دی ہے کہ یہ ایک علم کا دریا بہ رہا ہے. خود مولائے کائنات نے کہا کہ میرا مقام وہ ہے کہ لا یرقا الی الطیر, کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کا یعنی پرندے جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا, یعنی کسی کا طائر فکر بھی جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسا عظیم خزانہ موجود ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں. ہمارا پروگرام یہ صرف ایک اشارہ ہے, آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے, ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں علم کی تلاش میں. ہر طرح کا علم ہمارے پاس موجود ہے. آئیں نہج البلاغہ سے قصب فیض کریں, اس کے سامنے زانو ادب طے کریں, اور اگر آج علی ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے وہ فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں. آپ کے شکر گزار ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.